بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد تو پھر رمضان سے آج افطار سے متعلق کچھ احادیث شریف اور مضامین بیان ہوں گے. حدیث شریف میں ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے. افطار میں سستی نہیں کرنی چاہیے. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے. اس کا خوب دھیان رکھا جائے کہ افطار کا وقت پورا ہو گیا یا نہیں. جب یہ یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا اب دیر نہ کرے, اب جلدی کرے افطار میں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی اس وقت تک میرے طریقے پر رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے چٹکنے کا انتظار نہ کریں, یعنی غروب کا یقین ہونے کے بعد ہی فوراً ہی روزہ افطار کر لیا کریں, اندھیرا پھیلنے کا انتظار نہ کریں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے, یعنی غروب آفتاب کے بعد, یعنی وقت جب ہو جائے بالکل دیر نہ کرے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے اور محتاجی اپنی دکھانا, بندگی دکھانا, اپنی احتیاج دکھانا یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. تو جب نعمت مل جائے تو اس میں اس کے استعمال میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے استعمال میں دیر کرنا یہ ناشکری ہے, ناقدری ہے نعمت کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند ہیں, غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا, آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا. دونوں باتیں بار بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ افطار میں جلدی کا کیا مطلب ہے اور سحری کو تاخیر کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کے وقت سے آگے نہ نکل جائے. نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا, یعنی ہاتھ باندھنا, یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھوں کو باندھنا. افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے, باطل فرقوں کا کام ہے کہ وہ افطار میں دیر کرتے ہیں خواہ مخواہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. افطار میں جلدی کا مطلب یہی ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے پھر تاخیر نہ کی جائے. اور اسی طرح سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھا لی جائے, بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو اس وقت کھایا جائے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور مبارک تھا, ہمیں بھی اسی کی اتباع کرنی چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے, اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے, اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز سے پہلے, مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے. اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے, اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے. رضا کسی بھی چیز سے کھول سکتے ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرغوب غذا بھی تھی اور وہاں یہ چیز عام بھی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، تو سنت یہی کہلائے گا کہ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے ورنہ پانی سے. اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے بھی کھولے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے. بعض لوگ نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. افطار کرنے میں اوقات کا اہتمام اور روزے کی افطاری کے بارے میں اکابر کے کچھ حالات ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے رمضان کے معمولات وہی ہیں جو غیر رمضان میں تھے. بعض حضرات کے یہاں روزے کی افطاری میں کافی معمولات ہیں، کھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. میرا تو عام معمول یہ ہے کہ جو چیز افطاری کے وقت قریب ہو وہ کھجور ہو یا زمزم ہو، گرم پانی ہو، امرود ہو، اسی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے یہاں گھڑی کا اہتمام اس کے ملانے کے واسطے مستقل آدمی تو تمام سال رہتے تھے، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں گھڑیوں کو ڈاک خانے اور ٹیلی فون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام رہتا تھا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ گھڑی کو درست رکھا جائے اور افطار جنتریوں کے موافق 2-3 منٹ کے احتیاط پر ہوتا، یعنی جو نقشے آتے ہیں اوقات کے اس میں کچھ احتیاط کر لیتے ہیں. تو آج کل تو نقشے جو ہے بہت عمدہ بنے ہوئے ہیں اور ایکوریٹ بھی ہیں، اور اس میں گھڑیوں کے اندر بھی ایکوریسی ہے، تو بس اتنا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی احتیاط کر لی جائے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ رائے پور میں چونکہ طلوع آفتاب اور غروب بالکل سامنے صاف نظر آتا تھا، اس لیے دونوں وقت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع اور غروب سے بہت تھا. اصل تو جو اوقات کار ہیں اس کا معیار سورج کے طلوع ہونا، آنکھوں سے دیکھ کر طلوع ہونا اور آنکھوں سے دیکھ کر غروب ہونا ہی ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے اور شہروں کے اندر یہ چیز صاف نظر نہیں آتی، اس لیے گھڑیوں کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے، اور گھڑیاں درست رکھنا ضروری ہے اور نقشہ بھی گھر میں ہونا چاہیے. معاذ بن زہرہ تابعی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا. یہ دعا افطار کے وقت پڑھنا مسنون ہے، اور افطار کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے جو ذیل میں آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے، ذہب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں سوکھ گئیں، رگیں سوکھ گئیں تھی تر ہو گئیں، اور خدا نے چاہا تو اجر و ثواب بھی قائم ہو گیا. یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے جو کچھ اٹھائی وہ تو افطار کرتے ہی ختم ہو گئی، اب نہ پیاس باقی ہے نہ رگوں میں خشکی، اور انشاءاللہ آخرت کا ختم نہ ہونے والا ثواب بھی ثابت اور قائم ہو گیا. یہ اللہ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی ہے، اور دوسروں کو تعلیم و تلقین بھی کہ روزے داروں کا احساس اور یقین ایسا ہونا چاہیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری رحمان یعنی اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت. یعنی ایک تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اور ایک جب انسان روزہ افطار کرتا ہے سچ خوشی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات کی خوشی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سید الاولین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے لیے روزے کے ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غریب اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کا ایک گھونٹ یا کسی کھجور سے افطار کرا دے۔ دودھ کی تھوڑی لسی یا صرف پانی ہی کے گھونٹ اس سے افطار کرا دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے گا پیٹ بھر کے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا اس کے بعد اس کو جنت میں جانے تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ افطار کراتے وقت اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ روزے دار سب سے پہلے اس کی چیز سے افطار کرے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار جو چیز سب سے پہلے منہ میں رکھے گا اسی سے روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو خدا رحیم و کریم کی رحمت کو تنگ کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت و عنایت بے انتہا ہے۔ اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت روزے دار جو بھی چیز کھاتا ہے سب روزے کی افطاری میں شامل ہے۔ افطار کرتے وقت جو چیز پہلے کھائی اور جس پر افطاری ختم کی سب کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے روزے دار افطار کے وقت جس جس شخص کی افطاری تناول کرے گا تو ان میں سے ہر شخص کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کی شان کریمی سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ جو نا حقیقت شناس اللہ پاک کی شان کرم سے ناآشنا ہے انہیں کے دل اس بارے میں تنگ ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الاولین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افطار کرائے تو رمضان مبارک کی ساعت میں فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں خود جبریل امین اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام افطار کرانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس شخص سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس افطار کرانے کا پورا سامان نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کھانے کا لقمہ بھی کافی ہے۔ میں نے پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دودھ کی تھوڑی سی لسی بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو تو کیا ارشاد ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم شان فضیلت تو پانی کا ایک گھونٹ ہی کافی ہے۔ یعنی جو شخص پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے گا اس کو بھی خدا پاک کی فضیلت عطا فرما دیں گے، ان کی رحمت بہت وسیع ہے، محروم نہیں فرمائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رمضان مبارک کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، مگر ایک شخص کی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ شخص ہے جس نے شراب سے یعنی حرام چیز سے روزہ افطار کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دارین نصیب فرمائے۔ جو کچھ آج کل حالات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال والی زندگی نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وسواس کے وقت کی سنت ہے کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمنت باللہ ورسلہ. آمنت باللہ ورسلہ وسواس کے وقت کی یہ سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آمنت باللہ ورسلہ پڑھیں. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, تنہا نہ رہے, جائز کام میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ وساوس خود ہی جاتے رہیں گے. نہ ان کو بھگانے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ ان کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے, بلکہ بالکل توجہ ان پر نہ دے تو پھر یہ دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ وساوس خود ہی چلے جائیں گے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 6 ہجری کے غزوات کا بیان ہے. اسی سن میں حدیبیہ کے قبل واقعی نے چند سرایا ذکر کیے ہیں. سرایا اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا ہو اور کسی طرف دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھیجا ہو لیکن خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں موجود نہ ہو. ربیع الاول یا آخر میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا. وہ لوگ خبر سن کر بھاگ گئے اور ان کے 200 اونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدینہ آ گئے. اور ابو عبیدہ بن جراح کو دلکشہ کی طرف بھیجا, وہ لوگ بھی بھاگ گئے. ایک شخص ہاتھ آیا وہ مسلمان ہو گیا. اور محمد بن مسلمہ کو 10 آدمی لے کر بھیجا, غنیم چھپ کر بیٹھ گئے. جب مسلمان سو گئے 10 آدمی ان پر آ گئے اور سب کو قتل کر دیا, صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر واپس لوٹے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.